الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کل بھی کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا تھا اور پہلی آیت سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کر دی تھیں اور درود کے کا کیا مطلب ہے اس کو بیان کیا تھا. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام کو تو جانتے ہیں کیونکہ اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام. فرمایا کہ سلام کو تو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن یہ صلاۃ کیا چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے. تو آپ نے پورا درود ابراہیمی پڑھ کر انہیں بتلایا کہ یہ ہے صلاۃ, یعنی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد آخر تک. اس سے یہ پتہ چلا کہ سلام کو تو سب جانتے تھے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ کہا جاتا ہے, لیکن صلاۃ کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صلاۃ کے ایک معنی آتے ہیں رحمت کے, ایک معنی آتے ہیں دعا کے. تو چونکہ اس کی نسبت کبھی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, کبھی فرشتوں کی طرف کی جا رہی ہے, کبھی انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے, تو جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے. اور انسانوں کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ کہ اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے اور سلامتیاں نازل فرمائیے, اور اسی طریقے سے استغفار بھی ہم مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا. اصل تو یہ تھا کہ ہم خود آپ پر رحمت کا کہتے یا کوئی ایسی بات کہتے جس سے آپ کا کوئی حق ادا ہوتا, لیکن ہم خود درخواست کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا, آپ کی عظمت کا جو حق ہے وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے. تو اس طرح سے گویا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں, ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو ہم ادا کرنا چاہیے, اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائیے اور سلامتی نازل فرمائیے. اور ایک اور بات بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے اور بعض محدثین نے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ گئی. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے وہ بھی محتاج. اگر وہ محتاج نہ ہوتے تو یہ دعا نہ کی جاتی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، اس سے شرک کی جڑ کٹ گئی کہ اللہ رب العزت ہی اصل مالک و خالق ہیں، وہی رحمت نازل فرماتے ہیں، وہی سب پر رحم فرماتے ہیں، وہ انبیاء پر بھی رحم فرماتے ہیں، اولیاء پر بھی رحم فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں. تو اس سے، اس جملے سے یعنی درود شریف پڑھنے سے جو ہے وہ، یعنی اسی حکم سے کہ صلو علیہ وسلم تسلیم، جو آپ نے اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کو کاٹ دیا. اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھیے کہ یہاں ہمیں صلاۃ وسلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں بتلائی گئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تم کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو یا لیٹ کر پڑھو، بلکہ کسی بھی طریقے سے صلاۃ وسلام پڑھا جا سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے کوئی قاعدہ مقرر نہیں فرمایا. البتہ نماز کی ہے جو حالت ہے، جو حیات ہے، اس میں التحیات کے بعد جو ہے وہ درود شریف ہمارے لیے کہا گیا کہ تم درود شریف پڑھو، تو یقیناً وہ حالت جو ہے وہ حیات بیٹھ کر ہے. اور یقیناً یہ بھی با ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، اور اس میں درود شریف پڑھنے کی جو حیات بتائی گئی ہے تو وہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھنے کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ ادب و تعظیم، جیسے کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی چلتے پھرتے، بعض بزرگوں کا یہ معاملہ رہا کہ اگر کوئی ان سے چلتے ہوئے مسئلہ پوچھ لیتا تھا تو بعض لوگ جو ہے وہ بتانے میں گریز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھوں تاکہ پورے وقار کے ساتھ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پھر تم مسئلے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مجھ سے پوچھو اور میں بتاؤں. اسی طرح کوئی حدیث پوچھتا تھا تو بھی کھڑے کھڑے نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرتے تھے. بعض بزرگان دین کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب حدیث کا درس ہوتا تھا تو یعنی کپڑے بھی جو ہے وہ صاف ستھرے پہن کر، پھر اس پر خوشبو لگا کر، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ درس حدیث کی مسند پر بیٹھتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو یہ اس کا اہتمام کرتے تھے. گویا کہ یہ جو بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ مؤدبانہ طریقہ ہے، اگرچہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، اور کوئی شخص لیٹ کر بھی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھنے کا ہے. اسی طریقے سے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صلاۃ و سلام کے کوئی خاص صیغے اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صیغے بتلائے ہیں، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ وہ پیٹرن طریقے ہیں، وہ پیٹرن چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سکہ بن جس کو کہتے ہیں خود بتا دیے کہ اس ان الفاظ کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجو، ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر سلام بھیجو. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ صلاۃ و سلام جب ہم یہاں پر پڑھیں گے تو غائب کے صیغے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیثوں کی ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سلسلے میں. آپ چاہے بخاری اٹھا لیں، چاہے ترمذی اٹھا لیں، چاہے مسلم پر اٹھا لیں، ان سب میں جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف کا جو صیغہ ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ ہے کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے اور سلام نازل فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب خود ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر پہنچیں، اس وقت ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم صیغہ خطاب کے ساتھ ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس وقت اس میں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کے صیغے خاص ہیں، کسی اور کے لیے ان صیغوں کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے. یعنی عام غیر انبیاء کے لیے بعض لوگ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، تو علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، ایسے ہی جیسے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یعنی واحد اور جمع کا معاملہ ہے. اگر ایک صحابی ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، اگر دو ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ سکتے ہیں، اگر دو سے زیادہ تین یا اس سے زیادہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسے یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے جمع ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہن کا جملہ استعمال کریں. تو یہ خاص ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، کسی غیر صحابی کے لیے کہنا مناسب نہیں. البتہ بزرگان دین اولیاء کرام کے ساتھ جو الفاظ ان کی مرنے کے بعد جو استعمال کیے جاتے ہیں، رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، رحمہم اللہ کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے نور اللہ مرقدہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے آداب ہیں جو ہمیں بتلائے گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جب نام آئے تو کیا الفاظ استعمال کرو، جب صحابہ کا آئے تو کیا استعمال کرو، اور جب اولیاء کرام کا نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ کیا جملہ استعمال کرو. تو بہرحال یہ بھی ایک ادب میں سے ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. بعض لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یعنی جان بوجھ کر بالارادہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہاں موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، اس لیے ہم جناب جو ہے وہ صیغہ خطاب کا استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ صفت تو صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اے اللہ آپ ایسا کر دیجئے، آپ ایسا کر دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایسا صیغہ استعمال کرنا جو خطاب کا صیغہ ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ غائب کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے تو غائب کا صیغہ یہ ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور جب خود ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر ہوں، اس وقت الصلاۃ والسلام علی کا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میرے روزے پر آ کر میرے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پہ سلام بھیجتے ہو تو میں تمہارے سلام کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اور جب تم یہاں پر آپ پر درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام غائب کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ فرشتے، حضور نے فرمایا کہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجا ہے یا آپ پر درود بھیجا ہے. تو یہ آداب ہیں، ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اور ایسا کوئی عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یا اولیاء کرام کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہو. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ درود و سلام کا کوئی منکر نہیں، صرف طریقہ کار میں اختلاف ہے. یعنی کون بدبخت ہوگا جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں یا سلام نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بخیر ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ آدمی درود شریف چھوٹی سے چھوٹا جو جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا اور اس کے علاوہ کوئی بھی صیغے کے ساتھ درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں. مجلس کا ادب بھی یہ ہے کہ جب پوری مجلس میں آپ کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اس لیے ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لے. مستحب یہ ہے کہ جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اس میں کچھ جاتا تو نہیں ہے، نہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی ہمارا کچھ جاتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے. محدثین کرام نے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا کہ جب آپ کا نام آیا ہو اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو، چاہے کتاب کی ضخامت اس سے بڑھ گئی ہو، اس لیے کہ بعض اوقات حدیثیں مختصر ہوتی ہیں، ایک سطر میں دو دو دفعہ تین تین دفعہ بھی آپ کا نام نامی آ جاتا ہے تو وہاں پر محدثین کرام صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ آداب میں سے بھی ہیں اور اس ادب کا انہوں نے بہت ہی زیادہ لحاظ رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. اور یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے اذان میں بھی کہ جب اذان دی جائے کہی جائے تو تم اس کو جواب اسی طرح سے دو، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں یہی کہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو. یہ موقع درود شریف پڑھنے کا نہیں ہے. البتہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہہ لے اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم تو حرج نہیں، لیکن اصل موقع یہی. تو جس طرح سے بتلایا جائے اس طریقے سے آدمی کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں یہ جملے نہیں دہرانے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. اور جب صبح کی اذان ہو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ صدقتا و بررتا یہ جملہ کہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب تکبیر کہی جا رہی ہو قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اقام اللہ ادامہ. یہ سب آداب ہیں جو ہمیں بتلائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں. اور باقی جملوں کے جواب میں بھی آئی نہیں وہی کلمات کو دہرانا چاہیے، مثلا اللہ اکبر کے جواب میں یہی کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے جواب میں بھی یہی کہنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی دعائے اذان کے بعد کی دعا پڑھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وسیلہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے لیے حوض کوثر کی جو دعا ہے اس کو مانگنا چاہیے. اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اس دعا کے فوراً بعد اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لو، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائیں گے تو وہ تمہاری مختصر سی دعا بھی ساتھ میں قبول فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ایک دعا کو قبول فرما لے اور دوسری کو رد فرما دے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ آتی الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث اللہ مقام محمودا للوعدۃ، یعنی مقام محمود کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اذان کے بعد کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے بعض بزرگوں سے میں نے سنا وہ فرمایا کہ اپنے اس کے ساتھ فوراً اپنے لیے کوئی دعا فوراً مانگ لیا کرو، یا اللہ میری بیماری دور فرما دے، اے اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مجھے رزق واسع عطا فرما دے، اسی طرح اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب گھر والوں کو عافیت عطا فرما دے، یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مختصر سے دعا مانگ لیں، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی دعا اس کے ساتھ ساتھ مانگ لینی چاہیے. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی جہاں وہ دعا قبول فرمائیں گے اس کو بھی اللہ تعالی فوراً قبول فرما دیں گے. تو اس آیت کے بعد آگے جو فرما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھیے بعض اوقات اہل ایمان سے بعض باتیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جو انجانے میں ہوتی ہیں، یعنی دانستہ طور پر وہ ایذا دینا ان کا مقصد نہیں ہوتا. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے ابھی پچھلے رکوع اسی رکوع میں پڑھا کہ دعوت کے موقع پر بغیر اجازت کے آ کے بیٹھ گئے، یا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے، تو یقیناً اس میں ان کا قصد اور ارادہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ یا تکلیف دیں، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو اس سے بتا دیا گیا کہ ایسا کوئی عمل نہ کرو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے. جہاں تک منافقین اور کفار کا معاملہ تھا تو وہ جان بوجھ کر بالقصد اور بالارادہ وہ ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی. آپ حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا، یا اسی طریقے سے زینب بنت جحش کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا تو منافقین اور کفار نے آپ پر زبان طعن دراز کی، یا اسی طریقے سے بعض اور دیگر واقعات میں وہ باقاعدہ بالارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے تو یہ تکلیف پہنچانا دراصل اللہ کو ایذا دینا ہے، حالانکہ اللہ تعالی میں انفعالیت نہیں ہے، وہ اثر سے پاک ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کہیں تو اس کا اثر اللہ پر پہنچتا ہو، لیکن یہ سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس شخص کے اوپر لعنت کا کہ چونکہ اس نے ایسا عمل کیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور جو بغض رکھتا ہے تو یقیناً وہ بغض بھی جو ہے وہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ایک تو اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور ایک حدیث اسی غالباً فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرما دے. تو اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے کہ جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو اس لیے اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ صحابہ کرام کے لیے بھی کوئی ایسے جملے کہنا، ایسی بات کہنا جس سے انہیں اذیت پہنچتی ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ جب انہیں ایذا پہنچاؤ گے تو اصل میں اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ گے، اور جب اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ گے تو خود اللہ رب العزت کو ایذا پہنچے گی اس سے، اور جب اللہ کو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائیں گے، پکڑیں گے، پکڑ فرما لیں گے. اور پکڑ یہی ہے کہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ان پر ہے، آخرت میں بھی. اسی کو یہاں پر فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وأعد لهم عذابا مهینا، اور انہیں رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. اسی طریقے سے جب اللہ نے اس کا خیال فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ایذا نہ دیں، صحابہ کرام کو ایذا نہ دیں، تو اس طرح فرمایا الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اہل ایمان مردوں کو بھی ایذا مت دو. یعنی قصد و ارادہ کر کے بعض لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی، کوئی شوشہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں جس سے اہل ایمان کو تکلیف پہنچے، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقتصب، بغیر کسی سبب کے، یعنی حق نہیں ہے، پہنچانا نہیں چاہیے ان کو تکلیف، کوئی سبب بھی نہیں ہے، کوئی انہوں نے تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی، لیکن بلا سبب کے ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایسی بات کی جا رہی ہے جس سے انہیں ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے، اور یہ فرمائے کہ یہ جو تکلیف پہنچائیں گے تو گویا کہ انہوں نے بہتان باندھا ہے ان پر، اس لیے کہ کوئی سبب نہیں ہے اس کا، بغیر سبب کے ایسا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بہتان، بہتان اور اسم عظیم، اسم مبینہ سے تعبیر کیا، کھلم کھلا گناہ ہے. تو ایسی ایذا سے عام مومنوں کو بچانا چاہیے، تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے ایذا مسلم سے بچے، کیونکہ ایذا مسلم حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے شر سے، جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، بعض اوقات آدمی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا لیکن زبان چڑا رہا ہے، زبان سے چڑانا ایسا ہوتا ہے یا منہ بنا کر دکھا رہا ہے، تو یہ بھی چڑانا ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. تو اس طرح سے بھی منع فرمایا کہ نہ ہاتھوں سے نہ زبان سے. اور بعض اوقات زبان سے اس طرح سے بھی ہے کہ گالی بکرا اس کو، برا بھلا کہہ رہا ہے، تانے دے رہا ہے. تو یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں. تو اہل ایمان کو بھی ایذا دینا اور تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت بھی نصیب فرمائے، اولیاء کرام کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے، اسی طریقے سے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی محبت بھی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جس کو آپ پسند بھی فرماتے ہوں، جن سے آپ راضی بھی ہوتے ہوں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.